الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله جل وعلا كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى كما ورد في سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اللہ کا بڑا ہی خاص فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ایمان و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں یہ ذوالحج کا مہینہ اور اس کے ابتدائی انتہائی فضیلت اور برکت والے 10 دن اور 10 راتیں عطا فرما دی. ذوالحج کا چاند ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ایک جمعہ اور آئے گا عید الاضحیٰ سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہفتہ ہوگا انشاءاللہ، یعنی اگلا ہفتہ کل کے بعد، وہ عید الاضحیٰ کا ہوگا. ان 10 دنوں کے حوالے سے اور 10 راتوں کے حوالے سے جو قرآن و حدیث فضیلت بیان کرتا ہے، انشاءاللہ وہ تمام تر تفاصیل تو ابھی آگے چل کر کے انشاءاللہ آ رہی ہیں. گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے مسجد حاضر میں ہمارے مستقل خطیب پروفیسر عامر خان صاحب حج کے موضوعات پر گفتگو فرما رہے ہیں. آج کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے اور انہوں نے فرمایا کہ آج کا موضوع اگر وہ ہوتے تو ہوتا قربانی، لہذا میں ان کو ان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کی ہماری گفتگو کے انشاءاللہ 2 حصے ہوں گے. ایک حصہ قربانی کے حوالے سے جنرل گفتگو پر منحصر ہوگا، جس میں کہ کچھ تمہیدی باتیں، کچھ انٹروڈکٹری ٹائپ کی باتیں، قربانی کی تاریخ، قربانی کی روح، قربانی کے مقاصد، قربانی کی فضیلت اور برکت انشاءاللہ. اور دوسرا حصہ قربانی کے حوالے سے جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، قربانی کا حکم، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، مختلف مسائل انشاءاللہ دوسرے حصے میں اس موضوع کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس بات کا انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے. اس حوالے سے اگر میں صرف ایک جملہ عرض کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو کور کر دے گا، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی اپنی تاریخ پرانی ہے. انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، آتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اس قربانی کا مطالبہ فرمایا اور یہ انسان قربانی پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب سے یہ انسان وجود میں آیا ہے، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے، اس دن سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انسان نے قربانیاں پیش کرنا شروع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس قربانی کے پیش کرنے کو بھی اپنے لیے خاص فرما لیا کہ قربانی میرے ہی نام پر پیش کی جا سکتی ہے، باقی کسی کے نام پر پیش کی جائے گی تو وہ حرام کے درجے میں ہوگی۔ لہذا قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی میری اپنی تاریخ پرانی ہے، یعنی اس انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ آگے چلیے، نمبر دو، انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی کون سی ہے؟ اگر آپ ذہن پر زور ڈالیں، آپ کے بھی علم میں ہے انشاءاللہ، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحب زادگان حضرت حابیل اور قابیل کی طرف سے پیش کی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں۔ تفصیل میں جائے بغیر، دونوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جس کا ذکر سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 4 میں آتا ہے، آیت نمبر 27 ہے، یہ اس رکوع کی پہلی آیت۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے۔ پھر آگے پوری تفصیل ہے، پورا رکوع ہے۔ حابیل کی قربانی، حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اللہ کی بارگاہ میں، قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی، وہ ایک پھر الگ پورا موضوع ہے۔ حضرت حابیل نے اپنی قربانی کے قبول ہونے پر جو الفاظ ادا کیے تھے، قرآن کریم نے ان کو نقل کیا ہے، وہ آگے چل کر انشاءاللہ قربانی کے جو روحانی مقاصد ہیں وہ اس میں آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلی قربانی جو پیش کی گئی اللہ کی بارگاہ میں، وہ حضرت حابیل اور قابیل کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کی طرف سے۔ کیا قربانی مختلف انبیاء کی شریعتوں میں رہی ہے اور مختلف انبیاء کی شریعتوں میں نہیں رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورۃ الحج کی جو آیت ابھی خطبے کے ساتھ آپ کو سنائی گئی تھی، پانچویں رکوع کی پہلی آیت، اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کے اس حکم کو باقی رکھا ہے۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کی تفاصیل مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے رکھا منسکن، قربانی کا پیش کرنا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو جانور ہم نے ان کو دیے، ان کو ذبح کریں اللہ کا نام لے کر کے۔ تو قربانی تمام الہی شریعتوں میں موجود رہی ہے۔ یہ جو ہم قربانی مناتے ہیں، ظاہر ہے قربانی کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، مختلف اعتبارات سے، مختلف شکلوں میں، جیسے جیسے شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے رہے، اس انداز سے قربانی پیش کی جاتی رہی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم جو یہ قربانی پیش کرتے ہیں، جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں، اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، یہ اس شکل میں، اس فارم میں کس کی یادگار ہے؟ حضور نے جو ہمیں یہ قربانی دی کہ اس طرح سے دیکھو تم قربانی کا دن مناؤ، یہ کس کی یادگار ہے؟ پرائمریلی کس انداز سے کس نے قربانی منائی تھی، کس سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ یادگار ہے اصل میں۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار، سنت ابراہیمی کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے آخری اور سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا ٹیسٹ جو اللہ نے لیا، جس میں بھی کہ وہ کامیاب ہو گئے، اس کا ذکر سورہ صافات میں آتا ہے، ان آیات میں آپ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آیت نمبر 102 سے لے کر 111 تک۔ پس جب وہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچے، یعنی بڑے ہو گئے، 14-15 سال کے ہو گئے، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بیٹے سے کہا، پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، غور کرو کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ اور نبی جو خواب میں دیکھتا ہے، وہ اس کا خواب نہیں ہوتا میری اور آپ کی طرح، وہ وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم اس میں آ رہا ہوتا ہے، نبی کے خواب میں بھی، رسول کے خواب میں بھی۔ تو کیا ہونا چاہیے بیٹے؟ بیٹے نے بلا تامل، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، فوراً یہ عرض کی ابا جان کی بارگاہ میں، آپ کو جو حکم کیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ آخر کار جب باپ بیٹے دونوں نے خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا، منہ کے بل، منہ نیچے زمین کی طرف، گدی اوپر کی طرف، یہ تاکہ وہ بیٹے ذبح کرتے وقت بیٹے کا منہ سامنے نہ ہو کہ کہیں اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آ جائے، بیٹے کا منہ نیچے کی طرف رکھا۔ جب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی تو ہم نے ندا دی، اللہ کہتے ہیں، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کی روش پر چلنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ احسان کی روش، اس طرح سے اللہ کے لیے عمل کرنا جیسے کہ اللہ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ مجھے کیفیت حاصل نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی، اللہ کو دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں اس دنیا میں، تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ یہ کیفیت حاصل ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ روش احسان کی روش کہلاتی ہے۔ تو احسان کی روش پر چلنے والوں کو اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، ایک بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی فدیے میں دے کر ان کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں، امت میں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت چھوڑ دی، یعنی یادگار کے طور پر اسے باقی رکھا۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم اپنے فداکاروں کو، ہم اپنے آپ پر، اپنے آپ کو قربان کر دینے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، جنت سے مینڈا آیا، سب تفسیر قرآن میں بھی اور احادیث میں آتی ہے۔ اور وہ جو جانور ذبح ہوا، اس جانور کی یادگار ہے آج تک کہ ہم 10 ذوالحجہ کو اس یاد کو یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اگلی بات، قربانی کا حکم ساری امت کے لیے ہے، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف چند ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف حج پر جاتے ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ ساری کی ساری امت کے لیے قربانی کا اللہ نے حکم دیا ہے، ظاہر صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگوں کے لیے۔ اس حوالے سے قربانی کی اصل جگہ، اصل سے مراد جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی بیٹے کی، اور بیٹے کی جگہ پر جنت سے مینڈا آیا، وہ تو وہی جگہ ہے، مکہ المکرمہ کا شہر، اور وہاں وہ خاص جگہ صفا اور مروہ جہاں پر یہ قربانی پیش کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، جمرات جہاں کنکریاں مارتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوتے اپنے بیٹے کو لے کر کے صفا تک پہنچے، مروہ تک پہنچے، درمیان میں تین جگہ شیطان آیا اور وہاں اس کو پتھر اٹھا کر کے مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ ساری باتیں اس سے قبل کی نشستوں میں ہم پڑھ چکے ہیں حج کے حوالے سے۔ تو اصل قربانی تو وہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظیم عمل میں حجاج کے ساتھ ساتھ باقی ساری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بھی شامل فرما دیا، کہ جیسے وہ وہاں پر قربانی کرتے ہیں اور اس یادگار کو، اس یاد کو زندہ کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے شامل ہو جاؤ۔ جامع ترمذی کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور برابر ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ اور اگر یہ قربانی صرف مکہ والوں کے لیے ہوتی، حجاج کے لیے ہوتی، تو حضور نہ فرماتے مدینہ میں 10 سال تک مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہ آئے، جو شخص قربانی نہیں کر رہا تو وہ نماز بھی نہ پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے، استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتے تو تم حقیقت کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ تم عیدگاہ کے قریب بھی نہ آؤ، اس قابل ہو استطاعت کے باوجود، وہ اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ قربانی ضرور کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقوں کو پا لیا۔ یہ تفصیل پھر آگے تھوڑے سے مسائل میں آ رہی ہے کہ گاؤں والے جن پر کہ نماز عید واجب نہیں ہے وہ تو فجر کے بعد فوراً کر لیں گے، شہر والے جن پر کہ نماز عید واجب ہے، ظاہر شہر میں نماز ہوتی ہے، نماز عید گاؤں میں نہیں ہوتی، وہ نماز عید کے بعد قربانی کریں گے۔
آگے چلیے، قربانی کے روحانی مقاصد کیا ہیں؟ گوشت کاٹا، جانور کاٹا، گوشت فریج میں بھرا، ایک دو مہینے تک، تین مہینے تک اسے خوب کھایا، اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، مزے آ گئے، قربانی گوشت کا سیزن ہو گیا. یہ مقصد ہے؟ یہ تو سیکنڈری مقصد ہے، یہ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا، گوشت کہاں جائے گا؟ گوشت تو ہم ہی نے کھانا ہے، ظاہر ہے، اللہ کو تو نہیں نا گوشت چاہیے اور اس کا پوست چاہیے اور اس کا خون چاہیے. قربانی کے اصل میں روحانی مقاصد ہیں. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے شعائر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کی نشانی قرار دیا ہے. الفاظ یہاں پر اونٹ ہے، لیکن جتنے بھی جانور ہیں جو قربان کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اونٹ ہو، وہ گائے ہو، بھینس ہو، وہ بکری ہو، وہ بکرا ہو، وہ مینڈا ہو، وہ دمبا ہو، وہ کوئی بھی جو بھی جانور ہیں، یہ قربانی کے لیے جو جانور خرید لیا گیا، یہ جس کو پالا جا رہا ہے کہ اس کو قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ تو جب یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کے لیے پیش کیا جائے گا، تو مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی رضا مقصد ہوئی نا. اس جانور کو ذبح کرنے سے اللہ کی رضا مقصود ہے. اسی طرح نمبر دو، قرآن کریم کہتا ہے سورۃ الحج ہی میں، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کہ تم کیوں کرتے ہو، جانور کیسے ذبح کر لیتے ہو، تمہارے قابو میں ہم نے کیوں دے دیا، اس کے پیچھے اصل میں مقصد کیا ہے، تم نے حاصل کیا کرنا ہے اس سے؟ فرمایا کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو، ان بڑے بڑے جانداروں کو، طاقتوروں کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر کس کا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، تاکہ تم اللہ کی بات مانو، تمہارے اندر شکر اور شکر کا احساس پیدا ہو، تمہارے اندر احسان مندی کے جذبات پیدا ہو تمہارے اندر. اس لیے اللہ نے یہ جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا، تمہیں طریقہ بتا دیا اونٹ کیسے ذبح ہوتا ہے، تمہیں طریقہ سجھا دیا کہ وہ جاندار، یہ لہیم شہیم اتنا بڑا بیل دیکھ کر کے جو ہے نا انسان کی جان جائے، کیسے اسے کٹ سے گرا دو، نیچے اس پر چھری پھیر دیتے ہو. کہ کیوں سکھایا اللہ نے تمہیں یہ؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کے تین درجات ہیں، زبان سے، دل سے، اور پورے کے پورے اعضاء و جوارح سے. تو روحانی مقاصد قرآن کریم نے بتائے، قربانی کے اللہ کی رضا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی فرما برداری 24 گھنٹے، ہر لحظہ، ہر آن. قربانی کی روح، اسپرٹ قربانی کی کیا ہے؟ روحانی مقاصد میں ہی یہ اسپرٹ بھی آئے گا، روح جو مقصد ہے اس کی روح جو ہے وہ روحانی مقاصد میں آئے گا. وہ کیا ہے؟ سورۃ الحج کا رکوع نمبر 4 اور 5 جا کر کے آپ بھی پڑھیے گا، قرآن کریم خود بھی کھول کر کے پڑھیے گا، اور دیکھیے گا کہ 4 اور 5 رکوع ہمیں کیا بتاتا ہے. قربانی کے احکامات قرآن کریم میں سارے کے سارے بالکل واضح ہیں. قرآن کریم میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یہ مولویوں کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے ہے قرآن. قرآن سب کے لیے ہے. جا کر کے خود بھی پڑھیے گا، اندازہ ہوگا آپ کو کیسے قرآن کھینچے گا آپ کو اپنی طرف. یہ اس موسم کے حوالے سے، یہ قربانی کے حوالے سے یہ دو رکوع بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں، سورۃ الحج کے رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5. اسی میں یہ بات آتی ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ جو تم قربانی پیش کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس کا گوشت پوست اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. یعنی یہ اللہ کو نہیں چاہیے، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ تمہارے مقاصد ہیں، یہ تم کھاؤ گے ان کو، تم مزے کرو گے، یہ تمہارے لیے ہے. اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پہنچتا قربانی کے جانور کا یہ گوشت اور پوست اور خون. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کا کیا مطالبہ ہے؟ اس کو کیا مقصود ہے اس قربانی سے؟ ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کو تو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ. کس تقوے سے، کس جذبے سے، کس عمل سے، کس روز و شب کی اپنی مصروفیات کے ساتھ تم قربانی پیش کر رہے ہو، وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اور وہی آیت آگے جس کا ابھی پیچھے حوالہ دیا گیا تھا کہ حضرت حابیل اور قابیل کے حوالے سے، حضرت حابیل نے قابیل کو کہا تھا کہ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ذرا غور کر اس وجہ پر. اور اس کی وجہ کیا بیان کی تھی حضرت حابیل نے؟ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اس کو اللہ سے قبول کروانے کے لیے، اس کو پلو میں گرہ باندھ لینا چاہیے کہ یہ ہے اصل میں قربانی کی روح، قربانی کا حاصل. اگر اس کے ساتھ قربانی پیش نہیں کی جا رہی تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ حضرت قابیل، حابیل نے قابیل سے کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. قابیل غصے میں آ گیا تھا نا، اور کہا تھا کہ مار دوں گا تجھے میں جان سے، تیری قربانی کیسے قبول ہو گئی ہے، اور میں تو پیچھے رہ گیا. پھر جو مقصد مجھے حاصل کرنا تھا، یہ قربانی دے کر میری قربانی قبول ہوتی تو مجھے وہ مقاصد حاصل ہوتے جو تجھے حاصل ہو گئے. اب وہ تفصیل میں تشنا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 4 جا کر کے آپ خود پڑھیے گا. کچھ تو پڑھیں ہم خود کھول کر، مولوی کا کام توڑیے صرف کہ وہ پڑھ پڑھ کے سنا دے اور اس کے بعد سن سن کے ہم سن ہو جائیں، سن کے سن ہو جائیں، سننی ہو جائیں، یا سنا سنا کے سننی ہو جائیں. یہی تو مقصد نہیں ہے ان جمعے کی ان نشستوں کا. مقاصد کیا ہے؟ یہ تعلیم بالغاں کا ایک اصل میں سلسلہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہم خود بھی پڑھیں جا کر اندازہ ہوگا. اور آپ پڑھ کر کے دیکھیے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، پڑھ کر کے دیکھیے کبھی اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ قرآن کریم کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا مجھے اپنی طرف. میں آپ کو 101% گارنٹی دیتا ہوں کہ قرآن کھینچے گا آپ کو اپنی طرف. کھولیے کبھی اس نظریے سے کہ اس سے مجھے ہدایت لینی ہے. سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 4، فرمایا حضرت حابیل نے قابیل کو کہ قربانی تو قبول ہوتی ہی ان لوگوں کی ہے کہ جو تقوی کے ساتھ قربانی پیش کرتے ہیں. یہ زور ہے، یہ تاکید ہے جو میں نے کچھ اردو میں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اس ترجمے کی، اس عربک ٹیکسٹ کی، کہ قربانی تو قبول ہوتی ہی صرف ان لوگوں کی ہے کہ جو تقوی کے ساتھ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کوئی ظاہری شکل، کوئی ہٹو بچو کی صدائیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، بزرگ صاحب آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، بڑے آدمی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب بھی اپنی جگہ ہے. جتنی سنت پر عمل کرے گا وہ اتنا ہی ظاہر ہے، ظاہری اعتبار سے متقی کہلائے گا. لیکن صرف ظاہر ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں اندر بھی تقوی ہونا چاہیے. حدیث کی روشنی میں جیسے حضور نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اشارہ کر کے ایسے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. اور سادہ الفاظ میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اللہ کی فرما برداری کرنا، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہر حیثیت میں، ہر اعتبار سے، ہر منصب میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے تقوی. سمپل تقوی ہے یہ. میں اور آپ، کوئی مشکل نہیں ہے تقوی کا حصول، ایمان اور عمل صالح. قرآن کریم یہی تعریف بتاتا ہے تقوی کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. پیچھے ولی کی تعریف بتائی گئی کہ ولی کون ہے، بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں ولی اللہ کے، کہ جو ایمان لائے اور مسلسل پھر اس ایمان کی روشنی میں عمل کرتے رہے، یہ ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ولی کہلاتا ہے اللہ کی نظر میں، ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو قربانی کی روح یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ قربانی پیش کی جائے، 5 وقت کی نماز ہو، اللہ کی ہر فرما برداری پر عمل کیا جا رہا ہو، ہر نافرمانی سے بچا جا رہا ہو، اور جو اللہ نے پھر مال دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق 10,000 کا لائے، 10,00,000 کا لائے، یہ اس کی اپنی حیثیت ہے. 10 جانور لائے، یہ 20 جانور لائے، یا 1 جانور لائے، یہ تو اس کی اپنی حیثیت ہے مالی اعتبار سے. تقوی ہے اصل میں شرط، جس تقوی کے ساتھ قربانی پیش کی جا رہی ہے تو وہ قبول ہوگی اصل میں اللہ کو. اللہ مجھے اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کی حکمت قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے. سورۃ الکوثر میں نے آپ کو سنائی تھی خطبے کے ساتھ، وہاں پر حضور کو ارشاد ہے اللہ کی طرف سے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. خیر، بھلائی، نعمتیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو عطا فرمایا ہم نے. تو خیر ملنے کے بعد، بھلائی ملنے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد، دنیاوی یا اخروی، تو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اس کو پھر ظاہر کیسے کرنا چاہیے، یا جدید الفاظ میں، مائی باپ کی زبان میں، وہ اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے پھر؟ فصل لربک وانحر. قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، کوئی خیر ملے، تو اس کا اظہار یہ ہے کہ نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور قربانی دیجیے اللہ کے لیے. اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی دینے سے اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت، صاحب استطاعت بنایا، تو اب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، قربانی کی جائے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اسی طرح سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. انسان کی زندگی کا مقصد کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے. میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں جب نماز پڑھتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ، جب میں قربانی پیش کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے ساتھ ساتھ کیا میرا یہ جذبہ ہے اندر؟ کیا میں کانشیس لیول پر میں نے اس بات کو فیل کر لیا ہے کہ ہاں میرا جینا بھی اور اب میرا مرنا بھی وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے؟ کیا میں نے یہ سوچ لیا؟ کیا میری سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ صرف قربانی پیش کر کے میں نے یہ سمجھا کہ بس کام ختم ہو گیا؟ نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جس دن میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے گا، اس دن قرآن کا یہ مطالبہ پورا ہوگا کہ ہاں اب میں جی رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اور میں مروں گا تو بھی اللہ کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے جینا ہے اور کیسے مرنا ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھلا دیا، ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. قربانی کی فضیلت و تاکید، ایک حدیث مبارکہ صرف آپ کو سناؤں گا اس حوالے سے، جامع ترمذی کی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور اس کا بے بہا بے حد و حساب اجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، 10 ذوالحجہ کو خون بہانے سے بہ کر، 10 ذوالحجہ کو خون بہانے سے بہ کر ابن آدم اللہ تعالی کے ہاں کوئی عمل، اللہ تعالی کے ہاں ابن آدم کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا 10 ذوالحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے. یہ جانور یہ جو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو. عید کے تیسرے دن جا کے جب جانوروں کے ریٹ اچھی طرح گر جائیں گے، پھر لا کے وہیں کے وہیں راستے میں ذبح کر کے ویل مت اتارا کرو کہ ہو گئی قربانی، جان چھوٹی. انسان کا عمل یہ بتا رہا ہوتا، اصل میں یہ باتیں کسی سے کہنے کی تو نہیں ہے کہ میاں تم تیسرے دن جاؤ گے نا، تمہاری نیت یہ ہے کہ جب ریٹ اچھی طرح گر جائیں گے ادھر لائے ادھر فوراً ذبح، یہ کہنے کی بات نہیں ہے. یہ سب میرے اور آپ کے اپنے آپ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ تقویٰ کسی کے اندر ٹھونسا نہیں جاتا انجیکشن کے ذریعے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے اندر کے جذبات سے، سیرت پر عمل کرنے سے، قرآن کو سیکھنے سکھانے سے. وہ چیز اصل میں بتائی جا رہی ہے، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، یہ ویل نہ اتارا کرو، یہ جان چھڑانے والی بات نہ کیا کرو. بٹوین دا لائن جو میسج ہے ظاہر ہے وہ یہ ہے. صحابہ نے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. مقصد ہے اس کا کہ یہ یادگار یاد رہے یہ سنت. پھر پوچھا صحابہ نے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ عملی سوال. دیکھیے صحابہ اکرام کے سارے عملی سوال ہوتے تھے، ہر سوال عمل سے متعلق. اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. تو کہا گیا کہ اون کے بدلے بھی. بال کو تو چلو بہت جدید دور آ گیا، بڑے بڑے میتھمیٹیشین پیدا ہو گئے، بڑے بڑے حساب اور ریاضی داں پیدا ہو گئے، چلو بال گن لیں گے. وہ اون پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے، وہ تو مائکروسکوپ لگا کے پتہ چلے گا کہ ہاں اب یہ اون کے کتنے بال ہیں. صحابہ نے سوال کیا کہ اون کا بھی وہی اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی. یہ ساری تفصیل کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں حاصل کیا ہے اس سے؟ بے حد و حساب، انفائنائٹ، کوئی اس کا حساب نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اتنا مل جائے گا اتنا مل جائے گا. یہ اتنا 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 اور اتنا، یہ بھی چونکہ میں ٹائم اور اسپیس کا محتاج ہوں، میری سمجھدانی چھوٹی سی ہے، گنتی کی محتاج ہے، 1, 2, 3, 4, 5 اور پتہ نہیں کہاں تک، اس کے بعد تو پھر گنتی ختم ہو جاتی ہے، انفینیٹی آ جاتی ہے. ظاہر ہے صرف سمجھانے کے لیے اصل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اتنا 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 اجر ہے. ورنہ اللہ کے ہاں وللہ خزائن السماوات والارض، سورۃ المنافقون، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، جس کو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اس آیت کے جواب میں تفسیر میں کہ اس آیت کی روشنی میں سارے کے سارے ہم منافق ہو گئے. ذرہ برابر اگر ہمیں یقین میں کہیں شک ہے اللہ کے زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہونے کا، تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. لہذا ایمان کی ہر وقت فکر کرتے رہنے چاہیے. تو یہ اجر ہے، یہ فضیلت ہے قربانی کرنے کے بعد جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی اللہ کی اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ جیسے عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ، کچھ ٹیکنیکل باتیں قربانی کے حوالے سے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے کو بھی یہ عرض کی جائیں آپ کے سامنے، وہ زیادہ نزدیک ہوگا قربانی کے۔ لیکن جانور تو ظاہر ہے ابھی سے لیں گے نا جی، اکثریت جو ہے وہ تو جانور پہلے سے لے لے گی، وہ تو عین وقت پہ نہیں جائے گی، تو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو میں جلدی جلدی انشاءاللہ عرض کروں گا، بہت سی باتیں آپ کو معلوم بھی ہوں گی، صرف 10 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ قربانی کی تعریف، قربانی کیا اس کی تعریف کیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر؟ قربانی سے مراد وہ جانور ہے کہ جو عید کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ قربانی کا حکم، ہر مسلمان گھرانے پر جو جانور ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قربانی کرنا سنت واجبہ ہے، یعنی یہ واجب ہے، واجب لازم ہے، یہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، اگر ہماری حیثیت ہے تو وہ ضرور کی جائے۔ قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ اسی طرح کسی پر واجب نہیں تھی مگر اس نے جانور خرید لیا، کسی طرح سے جانور خرید لیا، اب اس پر واجب ہو گئی۔ اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے مسنون عمل، قربانی کرنے والے کے لیے بھی، اور آگے ایک اور حدیث آ جائے گی کہ جو نہیں کر رہا اس کے لیے بھی۔ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے اور مونڈے، نہ ناخن کتروائے، پھر جب قربانی کا جانور ذبح کر لے تو بال اور ناخن وغیرہ بنوائے۔ یہ عمل مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ کالج میں بھی بہت سے لڑکوں نے، یہ کامن سوال بہت سے لڑکوں نے کیا، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی یہ بات، کیونکہ ان تک جب بات پہنچتی ہے تو ظاہر ہے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں پہنچتی، پوری تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچتی، وہ واجب کو سنت اور سنت کو واجب، فرض کو نفل اور نفل کو مستحب، وہ یہ جو ہے نا گڈ مٹ جو ہے نا وہ ساری ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، یہ واجب نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ جو وہ ضرور کرے جو قربانی کر رہا ہو یا جو نہیں کر رہا ہو۔ ناخن کا بڑھا دینا، چاند دیکھنے کے بعد نہ کاٹنا، بالوں کا نہ کاٹنا، جسم کے خط وغیرہ نہ بنانا، بال وغیرہ نہ بنانا، شیپ بنانا تو ویسے ہی گناہ ہے، اس کو جو ہے نا 10 ذوالحجہ کو شیپ بنانے کا کیا خاص ثواب ملے گا، وہ تو ویسے ہی داڑھی کاٹنا گناہ ہے، اس کے تو ایک ایک بال کو کاٹنے پر ایک ایک جو ہے نا انفائنائٹ درجے کا جو ہے نا گناہ ملے گا، جب جانور میں جب جو ہے نا جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب پر عمل نہ کرنے پر اس وقت پتہ چلے گا۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ملا مولوی ملاٹھوں کی باتیں ہیں، یہ داڑھیوں کی باتیں کرتے ہیں، جب جائیں گے قبر میں پتہ چلے گا اس وقت کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے، یا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، یا اسی تفصیل میں پڑے رہیں۔ تو ظاہر داڑھی کو جب شیپ بنائیں گے 10 ذوالحجہ کو، تو اس کے ایک ایک بال کا ثواب ملے گا کیا؟ جو جسم کے دیگر جو یہ انڈر آرمز ہیں یا یہ سر کے بال ہیں یا اور اس کو صاف کرنے کا جو ایک ایک بال پر اجر ملنے والا ہے، ایک ایک قربانی کا، کیا داڑھی کے بال کاٹ کے اس کے بال پر بھی ایک ایک قربانی پر جو ہے وہ ایک ایک بال پر قربانی کا ثواب ملے گا؟ کامن سینس کی بات ہے بالکل، یہ اچھی طرح سے سمجھ آنے والی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کو قربانی کرنا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے، نہ ناخن کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ لیکن وہی مسنون مستحب ہے، فرض اور لازم نہیں ہے کہ اس پر ہر شخص ظاہر لازم ہے کہ وہ عمل کرے، کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حجاج کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، ہماری تشبیہ ہو جائے حجاج کے ساتھ، وہ جو 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذوالحجہ تک، یا یہ کہ احرام کے کھولنے تک وہ جو مٹی میں اٹے ہوتے ہیں اور پسینہ اور بالوں کا نہ بنانا اور خوشبو کا صابن استعمال نہ کرنا اور زیادہ جو ہے وہ نہ نہانا، وہ جو بھی احرام کی پابندیاں ہیں ان کے ساتھ ہماری کچھ مشابہت ہو جائے۔ ہم وہاں پہنچ تو نہیں سکے لیکن ہم نے کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم بھی، ہمارے بھی ناخن بڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھی بال بڑے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال یہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، کلمے بڑی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے سامنے ان کے ساتھ اپنے آپ کو، ہماری مماثلت ہو جائے۔ ایک حکمت، بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے۔ لیکن کوئی اگر نہیں کرتا تو کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، یہ سنن نسائی اور ابو داود کی، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اضحیٰ کے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو عید مناؤں۔ اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس ایک ہی بکری ہو جو کسی نے مجھے دودھ کے لیے دے رکھی ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو، بلکہ قربانی کے دن اپنے بال بنوا لینا، اپنے ناخن کٹوا لینا، کاٹ لینا، اپنی مونچھیں کتروا کر درست کر لینا اور زیر ناف بال صاف کر لینا، بس اللہ تعالی کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔ ایک ترتیب ہے، حضور کے الفاظ ہیں یہ، میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ ذرا دیکھیے، میں جہاں لانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک تو قربانی کا ہی موسم ہے کہ اپنے بال بنوا لینا، اپنے ناخن کٹوا کاٹ لینا، اپنی مونچھیں کتروا کر درست کر لینا، زیر ناف بال صاف کر لینا۔ ایک لفظ آ گیا پہلے کہ بال بنوا لینا، پھر انہی بالوں کے بنوانے کی مزید تفصیل آ رہی ہے، مزید آگے بریک اپ آ رہا ہے کہ کون کون سے بال بنوا لیں۔ داڑھی کا ذکر ہے کہیں؟ ہونا چاہیے تھا نا، ایک ایک بال پر 10,000 قربانی کا ثواب ملتا، ہونا چاہیے تھا۔ کہیں ترتیب میں داڑھی کے بال کا ذکر نہیں کہ داڑھی بھی کٹوا لینا اور اس پر بھی جو ہے نا ثواب ملے گا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں لگتی ہیں، بڑی عجیب عجیب سی، لیکن یہ بیسکس ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ یار دنیا چاند پر پہنچ گئی، مولوی تو داڑھی میں اٹکا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ باتیں نہیں ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی، پتہ نہیں پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہرحال پہنچ گئے ہیں، تم ابھی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی ہے کہ نیچے رکھنی ہے، پینٹ اوپر رکھنی نیچے رکھنی ہے، تم وہیں پھنسے ہوئے ابھی۔ یہ باتیں کہہ کے ہم لائٹ لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ لائٹ باتیں نہیں ہیں۔ میرا کہنے کا انداز ہو سکتا تھوڑا سخت ہو، لیکن میں جان کے تھوڑی اس پہ ہنسی لے آتا ہوں، تھوڑا سا اسے جو ہے نا اسے اس کو ماڈریٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہو جائے۔ بہرحال ایک چیز لازم ہے، بہرحال اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بکری کی بات آئی کہ جی اگر میرے پاس ایک ہی بکری ہو تو میں اس کو ذبح کر دوں، حضور نے فرمایا نہیں اس کو ذبح نہیں کرو، تو اس وقت ایک بکری کا ہونا، غریب ترین آدمی کے پاس ایک بکری ضرور ہوتی تھی۔ آج کا جو غریب ترین آدمی ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، جتنا ہے وہ تو اس کے گھر کے خرچ کے لیے ہے، ظاہر قربانی کرے گا تو پھر آگے مہینہ کیسے چلے گا، تو ظاہر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے کہا کہ وہ یہ اگر عمل کر لے تو ایک ایک ناخن اور ایک ایک بال کے بدلے اسے جو ہے وہ ایک ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ 3-4 منٹ اور ملوں گا آپ کے، کیونکہ 1 سے لے کر 1:45 تک وقت ہے۔ کچھ مسائل قربانی کے، قربانی کے جانور آپ جانتے ہیں، اونٹ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے اور بھینس۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ظاہر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اس میں پورے ایک سال کا ہونا چاہیے یہ، اور جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ سب کامن باتیں ہیں، اور اس میں ایک ہی آدمی بھی کر سکتا ہے، وہ ساتوں کے حصے، ساتوں کے سات حصے کا اس کو ثواب ملے گا، 7 قربانیوں کا، اور اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں نیت یا تو عقیقے کی ہو یا پھر قربانی کی ہو، اور عقیقہ بھی وہ یا تو 7ویں دن بچے کی پیدائش کے، 14ویں دن یا 21ویں دن۔ یہ عقیقہ جو 2-2، 3-3 سال کے بعد ہو رہا ہوتا ہے نا، شادی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی ہو رہا ہے، شادی کے گفٹ بھی آ رہے ہیں، عقیقے کے بھی گفٹ آ رہے ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے، خود ہی بنا دیا عقیقے کا پورا تصور۔ عقیقہ ہو گیا، 7ویں دن جانور ذبح کر دیا، 2 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد ہال میں جو ہے تقریب ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہے عقیقہ۔ ارے بھائی دعوت رکھو اس کا عنوان، عقیقہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کیوں عقیقہ عنوان نہیں رکھیں گے تو مال کیسے آئے گا، وہ لیں گے کیسے پھر، چونکہ دیا ہے ان کو، ان کے گھر والوں کو۔ خیر یہ بات پتہ نہیں منتشر ہو جاتی کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال معلوماتی باتیں ہیں ساری۔ تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، قربانی کی نیت ہو یا عقیقے کی، اور اس کے برابر برابر حصے کیے جائیں۔ یہ ایسے ہی نہیں گٹ مٹ کر کے بس کوئی 10 کلو ہے، کوئی 5 کلو ہے، کوئی 7 کلو ہے اور ایسے کسی کو دے دیا، نہیں، بلکہ برابر برابر بالکل تول کے حساب سے اس میں سری، پائے، کور سب اس میں شامل ہونے چاہیے اور اس کے 7 حصے ہوں۔ کسی ایک کی بھی نیت اگر خراب ہوئی تو سب کی قربانی کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اس حوالے سے جو حصے میں قربانی کرنے کا معاملہ ہے وہ بہت سیریس، بہت سنجیدہ ہے، اس حوالے سے بہت ہمیں کانشیس ہونا چاہیے اور ایسی ہی جگہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جہاں ہمیں مکمل اطمینان اور اعتبار ہو۔ ذرہ برابر اگر شک و شبہ آ گیا 7ویں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی، پتہ نہیں ہے 6ویں کو 7ویں کو 5ویں کو دوسرے کو کہ کس کے دل میں کوئی بات آئی ہے، قربانی کا اجر و ثواب ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا بہت محتاط اس میں ہونا چاہیے، یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی اللہ ہی کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا قربانی کے ایام ہم سب جانتے ہیں 10, 11, 12، اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ جو ہے ہمارا، کیونکہ حضور نے ایک مرتبہ 13ویں دن بھی قربانی کی تھی تو حدیث میں چونکہ موجود ہے، تو اہل حدیث ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ 13ویں دن بھی قربانی کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور مسائل، قربانی کی نیت کا زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ افضل ہے، اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور کسی وجہ سے اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم سامنے موجود رہے۔ ہم جانور کے ہاتھ پر گلے پر چھری نہیں پھیر سکتے، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، انہیں کیا کل کو ذبح کریں گے میدان کارزار میں جا کر؟ کیا خاص جذبہ پیدا ہوگا ان کو مارنے کا؟ ذرا سا انجیکشن میں جو ہے نا وہ سوئی لگائی نس میں، پہلے وہ تھوڑا سا خون سرنج میں واپس لیتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ راستہ کلیئر ہے، اس کے بعد انجیکٹ کرتے ہیں جو بھی دوائی ہوتی ہے. بعض لوگ اسی سرنج میں ذرا سے خون کو دیکھ کے وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. بھائی تم نے کیا جہاد کرو گے، کیا قتال کرو گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں جا کر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے؟ یہ پلانٹڈ طالبان کی بات نہیں کر رہا میں، آج کل بڑا ہاٹ ایشو ہے یہ، آپ کے فوراً ذہنوں میں آ گیا ہوگا وہ سرحد، وہ پورا کا پورا وہ یہ سب آ گیا ہوگا، وزیرستان وغیرہ وغیرہ، یہ سب پلانٹڈ ہیں، یہ سب انٹرنیشنل سازش ہے، یہ سب انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اس کا جو ہے وہ اصلی طالبان اور اس کا دین اور مذہب سے ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب سیاست ہے، فتنے کی کیفیت ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں مگر تین حصے کرنا مستحب ہے، مستحسن ہے، ایک اپنے لیے، ایک غریب غربا رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ بالکل غیر رشتہ دار جو بھی غریب اور نادار ہیں ان کے لیے. تمام حصے دار آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک ساتھ ہی تمام فقراء کو سارا کا سارا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے مگر اجرت میں دینا صحیح نہیں. قصاب کو، قصائی کو اجرت میں گوشت، کھال اور رسی وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، بالکل ان کو نہیں دینا چاہیے اجرت میں، یاد رکھیے گا. وہ تو جو اس کے مستحقین ہیں، جو زکات کے مستحقین ہیں، وہی کھال کے اور اس کے جو ہے مستحق ہوتے ہیں، انہیں تک پہنچانا ضروری ہے. مردوں کی طرف سے بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، اپنے جو مرحومین ہیں ان کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو پیش کر سکتے ہیں صحابہ کرام کی طرف سے بھی، حضور کی طرف سے بھی، اور اپنے اعزاء اقربا جو بھی ہیں سب کی طرف سے، ایک بھی پیش کی جا سکتی ہے، اللہ نے حیثیت دی سب کی طرف سے الگ الگ بھی پیش کی جا سکتی ہے. قربانی کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں، ظاہر ہے جانور کو کعبے کی طرف منہ کر کے لٹایا جاتا ہے اور پھر چھری تیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف ہو، چھری تیز نہیں، نکتے کی ناک بھی نہ کاٹے، ایسی چھری جو ہے نا وہ آپ اس سے ذبح کر رہے ہیں، پھیرے جا رہے ہیں وہ کٹ ہی نہیں رہا، یا یہ کہ ہاتھ اپنا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کانپ رہا ہے، تو وہ تو تکلیف تو جانور کو ہو رہی ہے. اگر آپ نہیں کاٹ سکتے ایک ہی دفعہ میں، اگر چھری پھیر کر اس کا ذبح نہیں کر سکتے آپ گلا، تو پھر آپ مت کریں، دے دیں کسی ایکسپرٹ کو اور اس کو تکلیف میں مت ڈالیں. احسن طریقہ حدیث میں آتا ہے یہ، اور اس کی دعا یاد ہونی چاہیے، یا یہ کہ آپ پڑھ لیں اس وقت، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور پوری آخر تک. اور ذبح کرنے کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمدا و خلیلک ابراہیم، اے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے جیسے تو نے قربانی کو قبول فرمایا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ کہے اور اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کو قبول فرمائیں گے. یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہمارے سامنے آئی، اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو وہ شعر سنانے کو دل چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی روح اور اسپرٹ کے ساتھ کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ قربانی مقصود ہے. کہا شاعر نے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. پروفیسر عامر خان صاحب آپ کو کئی مرتبہ یہ شعر سنا چکے، ان کو تو زبانی یاد ہوتے، مجھے زبانی یاد نہیں ہوتی اس لیے میں دیکھ کے سنا رہا ہوں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں پر تو باقی نہیں ہے. اسی طرح کہا اقبال نے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا ہے اس پر صحیح اسپرٹ کے ساتھ، صحیح تقوی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.